بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد باب النفخ في الشعير جو میں پھونک مارنے کا یہ باب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سے جب آٹا بنایا جاتا تھا تو آٹا بنانے کے بعد چھاننے کے لیے چھنیاں نہیں ہوتی تھیں, بلکہ اس جو کو پیسنے کے بعد جو اس کا اوپر کا چھلکا ہوتا ہے پھونک مار کر اس کو اڑا دیتے تھے اور اس کے بعد اس کو استعمال کر لیا کرتے تھے. عمومی رواج چھلنیوں کا نہیں تھا, کہیں کہیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں اور وہی روٹی استعمال کرتے تھے. اور آج اسی روٹی کو بہت زیادہ مفید بتلاتے ہیں, غالباً ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ بھئی یہ زیادہ مفید ہضم کے اعتبار سے ہوتی ہے, فائدہ اس کا زیادہ ہے. جتنا زیادہ آٹا باریک ہو جاتا ہے, میدہ بن جاتا ہے, تو وہ اتنا زیادہ ثقیل ہو جاتی ہے وہ چیز, روٹی بھی اتنی ثقیل ہوتی ہے. اور جتنا اس کے اندر چھلکے کے اثرات ہوتے ہیں وہ ہاضمے کے لیے بڑا مفید ہے. صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عہد نبوی اور عہد صحابہ میں عام طور پر چھنیوں کے چھاننے کا رواج نہیں تھا, یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. فرماتے ہیں وبه قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم انه سأل سهلا هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقية. حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت سہل سے پوچھا, تابعی ہیں وہ, صحابی سے پوچھتے ہیں, کیا پوچھتے ہیں؟ یہ پوچھتے ہیں کہ هل رأيتم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم النقية, کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صاف ستھرا آٹا دیکھا ہے, یعنی بالکل باریک چھنا ہوا پسا ہوا جو میدے کی شکل کا بن جائے؟ تو قالا, وہ کہنے لگے کہ لا, نہیں. تو فرمایا کہ فقول تو, حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فہل کن تم تنخلون الشعیر, تو کیا آپ لوگ جو کو چھانتے تھے؟ تو قالا, تو حضرت سہل کہنے لگے کہ لا, چھانتے بھی نہیں تھے ہم لوگ. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب مکمل چھلکے کے ساتھ کھائیں یہ تو بڑی تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. تو اس کا جواب دیتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ ولاکن کننا ننفخو, لیکن ہم لوگ اس کو پھونک مار کر اڑا دیا کرتے تھے, جو بھی چھلکا ہوتا تھا اس کو پھونک مار کر اڑاتے تھے اور پھر اس کو کھا لیتے تھے. جو اس زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے تو ان کے پاس اس طرح کی نزاکتیں اور نفاستیں ہوتی تھیں کھانے میں, دسترخوان باضابطہ لگتا تھا اور بیٹھنے کا انداز وہی کرسیوں پر عجمیوں کی طرح بیٹھنے کا انداز تھا, ٹیبلوں پر بیٹھ کر کھایا کرتے تھے اور کھانے میں نزاکتیں تھیں, متکبرین کا انداز ان کا ہوتا تھا. تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک منشا اس طرف بھی اشارہ کرنا ہے, منشا یہ بھی ہے کہ یہ سادگی کا زمانہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا, اتنے تکلفات میں پڑھتے بھی نہیں تھے وہ, تو جو مل جاتا تھا بتکلف جو ہے بغیر تکلف کے اس کو کھا لیا کرتے تھے, کھانے میں کھانے کی چیزوں میں تکلفات اور تصنعات سے وہ لوگ بچا کرتے تھے. اس کے بعد باب ہیں باب ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و اصحابہ یاکلون. یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ وہ چیزیں جو کھایا کرتے تھے. یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 5 روایتیں اس باب میں ذکر فرمائی ہیں, اور یہ 5 روایتیں تقریباً وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے پڑھ کر آئے ہیں. مختلف چیزیں ہیں, کسی کسی چیز کا اضافہ ہے, اس اضافے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر نقل فرما دیا. فرماتے ہیں وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عباس الجريري عن ابي عثمان النهدي عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهما انه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما بين اصحابه تمرا فاعطى كل انسان 7 تمرات فاعطاني 7 تمرات احداهن حشفه فلم يكن فيهن تمره اعجب الي منها شدت في مضاغي. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب میں کھجوروں کو تقسیم فرمایا. اس کے بعد فرمایا کہ ہر انسان کو, ہر صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کھجور دیے, اتنے تھے تو دے دیا. اور فرمایا کہ وہ آتا نہیں سب آتا مراتن، اور مجھے بھی سات کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں، احداہن حشفتن، ان میں سے ایک ردی کھجور تھی، یعنی بقیہ چھ تو اچھے تھے، ایک ایسی کھجور تھی جو خشک ہونے کے قریب بالکل تھی. تو فرمانے لگے کہ فلم یکن فیہن نتمرتن اعجب الیہ منہا، مجھے ان کھجوروں میں اس ردی کھجور سے زیادہ کوئی بھی اچھی نہیں لگی، ردی تھی وہی مجھے زیادہ پسند آنے لگی. کیوں؟ فرمانے لگے کہ شدت فی مذاقی، میرے چبانے میں وہ سخت ہو گئی تھی، یعنی بقیہ کھجوریں تو جیسے ہی میں چاپتا تھا چبی جاتی تھی اور کھا لیتا تھا نگل لیتا تھا، وہ ردی کھجور خشک ہو کر بالکل کیفیت اس کی یہ تھی کہ چبانے میں چیونگم کی طرح گویا ہماری اپنی زبان میں وہ ہو گئی تھی کہ اس کو چبا رہے تھے مزہ لے رہے تھے، وہ ختم نہیں ہو رہی تھی وہ سختی کی وجہ سے. ہمارے جو چھوارے ہوتے ہیں نا شادی کے موقع پہ جو تقسیم ہوتے ہیں، ان کی نوعیت ایسے ہی ہوتی ہے کہ اب اس کو چبائیں گے تو پان کی طرح بہت دیر تک ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو وہ کیفیت بیان کر رہے ہیں یہاں پر صحابی کہ وہ کھجور اگرچہ کہ سب سے ردی تھی لیکن سب سے زیادہ مزیدار اور سب سے زیادہ مزہ مجھے اس میں آیا. تو کھجوریں جو ہے نا اچھی ہوں یا خشک ہوں یا ردی ہوں، صحابہ اکرام بڑی بے تکلفی کے ساتھ کھا لیا کرتے تھے، اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن اسماعيل عن قيس عن سعد رضي الله عنه انه قال رأيتني سابع سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الحبلة او الحبلة حتى يضع احدنا ما تضع الشاة ثم اصبحت بنو اسد تعذرني على الاسلام خسرت اذا وضل سعي. حضرت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں سات میں سے ساتواں شخص ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، یعنی شروع اسلام سے. ہمارے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا مگر حبلہ درخت کے پتے، ایک انگور کے بیل کے پتے ہوتے تھے. حتی یضع احدنا، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی جب فضلہ کیا کرتا تھا تو ویسا تضع شاتو، جس طرح کے بکریاں کیا کرتی تھیں. ثم اصبحت بنو اسدن، پھر بنو اسد تعذرونی، مجھ کو توبیخ کرنے لگے، مجھ کو ڈرانے لگے یا میری توہین کرنے لگے علی الاسلامی، اسلام کے بارے میں. خسر تو اذن، تب تو میں نقصان میں ہو جاؤں گا. مضل سعی، اور میری سعی ضائع ہو جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ قدیم الاسلام صحابہ میں سے ہیں، بلکہ یہاں پر تو وہ خود فرماتے ہیں کہ سات لوگ اسلام قبول کیے تھے، ان میں سے ساتواں شخص میں ہی تھا، اتنے قدیم الاسلام صحابی ہیں. اصل میں اس کا پس منظر کیا ہے وہ میں سنا رہا ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور اسی طریقے پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، پہلے اسلام چھ قبول کرنے والے صحابہ میں سے یہ لوگ ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ساتواں نمبر میرا تھا جو میں نے اسلام قبول کیا، یعنی بہت ہی قدیم جو ہے نا میرا اسلام کے ساتھ تعلق ہے. شروع شروع میں جو اصحاب نے اسلام قبول کیا تھا ان میں سے ایک میں بھی تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو کوفہ کا گورنر بنایا عراق میں. تو وہاں کا جب گورنر بنایا تو وہاں کے لوگوں میں سے بعض حضرات نے حضرت عمر کو شکایت کر دی. ان کی کیا شکایت کی؟ شکایت یہ کر دی کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے. تین شکایتیں کی تھیں، ان میں سے ایک شکایت یہ بھی تھی کہ یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتے. تو ان کو بڑی تکلیف ہو گئی. ہے تو حضرت عمر ہیں، وہ تو امیر المومنین ہیں، تو تحقیق کے لیے انہوں نے بھیج دیا وہاں پر کہ جاؤ معلوم کر کے آؤ کہ کیا صورت حال ہے. تو بہرحال جب یہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ کہنے لگے. حضرت عمر کے سامنے بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ امیر المومنین، ان لوگوں نے میری شکایت آپ سے لگا دی ہے اور یہ کہہ دیا ہے کہ میں نماز صحیح نہیں پڑھاتا ہوں. اس کے بعد کہنے لگے تو میں تو قدیم الاسلام صحابی ہوں، اللہ کے نبی کے ساتھ اس دور سے ہوں جب ابھی اسلام شروع ہو رہا تھا. ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ بھی فرمائی کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات میں شریک رہا ہوں، ہر غزوے میں مستقل میرا ساتھ میں رہنا تھا. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے کہ کھانا ہمارے پاس نہیں ہوتا تھا، کھجور کے پتے یعنی درختوں کے پتے، انگور کے پتے، گھاس وغیرہ کھا کر ہم زندگی جیا کرتے تھے، یہ ہماری صورت حال تھی. یعنی ہر حالت میں ہم تو نبی کے ساتھ رہے ہیں، ہماری صورت حال یہ تھی. حتیٰ کہ صورت حال یہ ہوتی تھی کہ جب ہم لوگ ریسٹ روم جاتے تھے تو ہمارا جو فضلہ ہوا کرتا تھا تو وہ مینگنیوں کی طرح، بکریوں کی طرح ہوا کرتا تھا، کیونکہ گھاس کھاتے ہیں تو جیسے ان کا فضلہ ہوتا ہے ویسے ہی ہمارا ہوتا تھا. تو اب یہ لوگ آئے ہیں بنو اسد اور میرے اوپر جو ہے نا یہ لوگ ملامت کر رہے ہیں، یعنی میری تو پوری زندگی کے عمل ضائع ہو گئے، پھر میری نمازیں پوری ضائع ہو گئیں. اگر مجھے جو ہے نماز پڑھنے نہیں آتا ہے تو میری پوری زندگی ضائع ہو گئی. اللہ کے نبی کے ساتھ رہ کر جو میں نے سیکھا وہ پورا ضائع ہو گیا ہے، کس طرح کا الزام یہ مجھ پر لگا رہے ہیں؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا اصل میں یہ بتانا ہے، یہاں پر واقعات تو کچھ اور ہے، صورتحال تو کچھ اور ہے، امام بخاری کا منشا یہ ہے کہ صحابہ کرام نے پتے کھا کر بھی زندگی گزاری ہے، حالات ایک زمانے میں صحابہ کے ایسے ہوا کرتے تھے، بلکہ جانوروں کی جو کھالیں ہوتی تھیں، بعض روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بائیکاٹ کیا گیا تھا شیب ابی طالب میں، اتنے بھوکے ہو گئے تھے کہ جانور کا ٹکڑا، چمڑے کا ٹکڑا اگر کہیں نظر آتا تھا تو اس کو دھو کر کھا لیا کرتے تھے، مجبوری سے یہ صورتحال ان کی پیش آ گئی تھی۔ اور بعض صحابہ اکرام تو اسفار کے اندر، غزوات کے اندر یہ حالت بیان کرتے ہیں کہ پانی کے اتنے ہم لوگ پیاسے ہو گئے تھے کہ چمڑوں میں جو پانی ہوتا تھا، اسی جگہ پانی ہوتا تھا، تو وہ چمڑے کو نچوڑ کر وہ پانی ہم پی لیا کرتے تھے۔ عجیب و غریب صورتحال صحابہ اکرام نے بیان کی اپنے فاقوں کی، اپنی معاشی زندگی کی، اور امت کو یہ سبق دیا ہے اور بتلایا ہے کہ بھئی کھانے پینے میں تکلفات یا عائش و دنیا کی زندگی یہ سب کچھ نہیں ہے، آخرت کی زندگی ہے جہاں پر ہم کو جانا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ کچھ حالات امت مسلمہ پر، صحابہ اکرام پر ایسے بھی گزرے ہیں کہ بھئی پتے کھا کر، گھاس کھا کر ان لوگوں نے گزارے ہیں، اور ہم پڑے ہوئے ہیں کھانے میں پینے میں، دنیاوی ضروریات، کھانا پینا مقصد نہیں ہے، دنیاوی زندگی کا جو عائش و عشرت ہمارا ہے اس کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ اس کے بعد روایت ہے، وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابي حازم انه قال سألت سهل بن سعد فقلت هل اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي؟ فقال سهل ما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى۔ ابو حازم کہتے ہیں کہ میں نے سہل بن سعد سے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدہ کھایا ہے، چنا ہوا آٹا؟ تو حضرت سال کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کا کھانا تو دور کی بات ہے، دیکھا بھی نہیں ہے حضور نے، کبھی آتا ہی نہیں تھا دسترخوان پر۔ حتیٰ قبض من حین ابتعثہ اللہ تعالیٰ، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا، یعنی جب سے آپ نبی بنائے گئے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں، تو کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس سے پہلے کا نہیں معلوم ہے، یہ مطلب ہے۔ حتیٰ قبضہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ قال قلتم کیف کنتم تاکلون الشعیر غیر منخول، کہ پھر آپ لوگ جو کو بغیر شنا ہوا کیسے کھاتے تھے؟ تو کہنے لگے کہ قال کنا نطحنہ ثم ننفقہ، کہ ہم اس کو پیس لیتے تھے، پھر ہم اس کے چھلکے کو پھونک کر اڑا دیتے تھے، فیطیر ما طار، تو جو چھلکا تھا وہ اڑ جاتا تھا جو اڑنا تھا، وما بقیہ سرعیناہ فاکلناہ، اور جو کچھ بچ جاتا تھا تو ہم اس سے سریر وغیرہ بنا لیتے تھے اور پھر ہم اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ بغیر چھنا ہوا جو ہے آٹا، وہ صحابہ اکرام استعمال کیا کرتے تھے۔ وبه قال حدثني اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه مر بقوم بين ايديهم شاة مصليه۔ حضرت سعيد مقبوري یہ روایت نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ایک مرتبہ مر بقوم بين ايديهم شاة مصليه، ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے پاس ایک بھنی ہوئی بکری تھی، فدعوه، تو ان لوگوں نے آپ بلایا کھانے بکری کے پاس کہ آئیں آپ کھائیں، کھانا حاضر ہے، تو فآبا آئیں یا کلا، تو وہ کھانے سے انکار کر دیے۔ فقال، پھر فرمایا کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا ولم یشبع من خبز الشعیر، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے دراحالے کہ آپ نے جو کہ روٹی سے کبھی پیٹ نہیں بھرا، تھوڑا کھانا ہوتا تھا جو میسر آتا تھا وہ کھا لیا کرتے تھے، پیٹ بھر کر کھانا کبھی آپ نے نہیں کھایا، بہت ہی کم مواقع وہ ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ کھانا ثابت ہے، ورنہ تو پیٹ بھر کر کھانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يونس عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان پر کبھی، یعنی میز کے دسترخوان پر کھانا نہیں کھایا، میز پر کھانا نہیں کھایا، ولا فی سکر رجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے برتنوں میں جو علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں ان میں بھی کھانا نہیں کھاتے تھے کبھی بھی، ولا خبز له مرقق، اور کبھی آپ کے لیے پتلی روٹی نہیں بنائی جاتی تھی۔ قلت لقتادہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت قتادہ سے کہا، یونس کہتے ہیں کہ میں نے قتادہ سے کہا کہ علامہ کانو یا کلونا، اگر وہ میز پر کھانا نہیں کھاتے تھے تو کس چیز پر کھاتے تھے؟ قال علی السفرہ، تو فرمایا کہ دسترخوان پر جو نیچے چمڑے کا بچھایا جاتا ہے اس پر کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ تقریباً حدیثیں ہماری گزری ہوئی ہیں پوری کی پوری، تو اس حدیث میں بھی مضمون یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میز پر کھانا نہیں کھاتے تھے، تو یہ سنت طریقے کے سنت نہیں ہے، वैसे आज के ज़माने में खा सकते नहीं खा सकते, मसला ये है। उलमा ने लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ना खाना उस ज़माने में वो चूँकि आजमियों की तरह होता था, बादशाहों का खाना होता था, मुतकब्बिरीन का शेवा था, तो इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खाते थे। लेकिन आज के ज़माने में मुशाबहत नहीं रही, आवाम इतनी ज़्यादा मुबतला हो गई है इसमें और इतना ज़्यादा इसका रिवाज बन गया है कि आज के ज़माने में मना नहीं है, अगर कोई खाए तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर किसी के घर में रिवाज है इस तरह बैठ कर खाने का तो कोई मसला नहीं है। दूसरा मसला यह है कि दूसरी बात यह है, वला फ़ी सुकुर रुजा, छोटी छोटी जो छोटे छोटे जो प्लेट्स हैं उस ज़माने में उसमें खाने का भी रिवाज नहीं था, सहाबा इकराम नहीं खाते थे। हाँ, जो आजमी लोग होते थे या बादशाह हुआ करते थे उनके पास तो हर एक की अलग अलग प्लेट बनी हुई थी। सहाबा इकराम का मिजाज ये था कि बड़ा थाल होता था, जैसे अरब खाते हैं आज भी, अरब का खाना जो होता है आमतौर पर उनके होटल में भी, उनके घरों में भी, उनके दावत और तकरीबों के अंदर भी, कि बड़ा थाल होता है उसमें खाना रख दिया जाता है, सब उसमें से खाते हैं, उसमें बरकत भी होती है बहुत। तो हर एक की अलग अलग प्लेट बनी हुई नहीं होती थी। अब खैर आज के ज़माने में गुंजाइश तो इसकी है, लेकिन सादगी ये थी, बेतकल्लुफ़ी ये थी सहाबा इकराम की। तो उन छोटे बर्तनों में हुजूर नहीं खाते थे। वला खुबिज़ लहू मुरक्ककुन, और पतली रोटी यानी मैदे की रोटी जो हम खाते हैं वो भी आपके लिए कभी नहीं बनाई जाती थी। जौ की रोटी जो बिल्कुल छने हुए फूंक कर जो जौ का छिलका उड़ा दिया जाता था वो रोटी आपके लिए बनाई जाती थी, वो आप खाते थे। तो सहाबी ताबेई कहते हैं कि अल्लाह के नबी जब मेज़ पर खाना नहीं खाते थे तो किस पर खाते थे? तो फरमाने लगे कि भाई दस्तरखान पर जो चमड़े का होता है नीचे, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाने का मामूल था। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि सुन्नत तरीका यही है कि नीचे बैठकर आदमी खाना खाए, इसमें खाने का अदब ज़्यादा है। आदमी अपनी हयात को खाने की तरफ झुकाए, खाने को अपनी तरफ उठाए नहीं। असल उसूल ये है कि तवाज़ो के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकसारी के साथ अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा करते हुए, नेमत की कद्र करते हुए और उसकी एहसास करते हुए जो है ना खाना खाने का अहतमाम करना चाहिए। وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض. حيث عائشة رضي الله تعالى عنها فرماتي ہیں کہ آل محمد نے کبھی بھی جب سے مدینہ آئے ہیں تو جو کی روٹی سے ان لوگوں نے گیہوں کی روٹی سے ان لوگوں نے کبھی بھی مسلسل 3 رات پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ باب التلبینہ، یہ باب تلبینے کا ہے۔ تلبینہ عرب میں ایک قسم کا کھانا ہوتا تھا جو آٹے سے، چھنے ہوئے آٹے سے یا پھر جو ہے نا پھوکے ہوئے آٹے سے بنایا جاتا تھا، اس میں شہد ڈال دیا جاتا تھا پکا کر اس کو، اور وہ کھایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کھانا کھانا بھی ثابت ہے، امام بخاری اس باب سے یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ اور آج ہماری مارکیٹ میں یہ چیزیں ملتی ہیں، تلبینہ ہے، فلاں ہیں، فلاں بنایا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، بتانے اس کی افادیت کتنی ہے کیا ہے، اللہ عالم۔ فرماتے ہیں وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها كانت اذا مات الميت من اهلها فرتمع لذلك النساء۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، کہ اذا مات المیت من اہلہا، کہ جب جو ہے کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جاتا، فاجتمع لذلک النساء، تو خواتین وہاں پر جمع ہو جاتی، ثم تفرقنا، پھر منتشر ہو جاتی، تعزیت کے لیے آئیں پھر چلے گئیں، الا اہلہا وخاصتہا، مگر اس میت کے خاص خاص لوگ وہ جمع ہو جاتے تھے، گھروں میں ٹھہر جاتے تھے۔ تو امرت بمرمت من تلبینہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس موقع پر کسی خاتون کو جو ہے تلبینہ بنانے، تلبینے کی ہانڈی چڑھانے کا حکم دیا جاتا، فطبخ، تو تلبینہ بنایا جاتا، پکایا جاتا، ثم صنع سرید، پھر سرید بنایا جاتا، فصبت التلبینہ علیہا، پھر تلبینہ اس پر ڈال دیا جاتا۔ قالت، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر وہ فرماتی ہیں سب سے کہ کلنا منہا، کہ اس میں سے کھاؤ سب، تو سب اس میں سے کھاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول التلبینۃ مجمت یا مجمت لفؤاد المریض تذهب ببعض الحزن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ تلبینہ جو ہے وہ مریض کے دل کو راحت پہنچانے والی چیز ہے، اور آدمی کے حزن کو وہ کم کرتی ہے، اس کے دل کو تقویت پہنچاتی ہے، دل کو راحت ملتی ہے۔ تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ غم کا موقع ہے، آدمی دل پر اس کے اثرات زیادہ لیتا ہے، تو دل کے لیے مقوی ہے، تو اس کے کھانے کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا کرتی تھی کہ دل قوی بھی ہوگا، غموں کو جھیلنا بھی آسان ہوگا، غم کو برداشت کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد باب ہے باب السرید، آپ صلی اللہ، یہ باب ہے سرید کا۔ باب سرید جو ہے نا وہ شوربہ ہوتا تھا، کہ گوشت میں، پانی میں جو ہے گوشت ڈال کر چڑھا دیا جاتا تھا، پھر وہ صحابہ اکرام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھایا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں اگر اس کو کہیں تو ایک تو شوربہ بھی ہوتا ہے، دوسرا مرق بھی ہوتا ہے جو کھایا جاتا ہے، جو اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ وہ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة الجملي عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگوں نے تو کمال حاصل کیا اور عورتوں میں سے کامل نہیں ہوئی یا کمال حاصل نہیں کیا، مگر مریم بنت عمران نے، آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں انہوں نے، اور حضرت عائشہ کی فضیلت جو ہے تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ تو عربوں میں سرید یہ پسند کیا، یہ مرغوب غذا تھی، بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے وہ لوگ اس کو کھایا کرتے تھے، یہ ایک تو لذیذ بھی ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ بھی زود ہضم ہوا کرتا تھا، تو کھانا مرغوب کھانا ان کا ہوتا تھا۔ تو امام بخاری کا منشا تو یہی ہے کہ عربوں کا کھانا بھی وہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے بھی جو ہے نا اس کھانے کا یہ کھانا کھانا ثابت ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بھائی ایمانی اعتبار سے باکمال مرد تو بہت پیدا ہوئے، خواتین جو ہے نا بہت کم پیدا ہوئی ہیں اسلام کے اندر، تو پھر آپ نے چند خواتین کا ذکر فرمایا جو اسلام میں باکمال تھیں اور ایمانی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اونچے درجے پر فائز فرمایا تھا، تو ان میں سے اس حدیث پاک میں تین کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ایک تو حضرت مریم بنت عمران ہیں، اور دوسری حضرت یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، اور دوسرے ہیں حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، اور تیسری ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور حضرت عائشہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ عورتوں پر ان کی فضیلت ایسی ہے جیسا کہ سرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ علماء نے لکھا ہے کہ تشبیہ کی وجہ کیا ہے، تو تشبیہ کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ سرید کھانا ایک تو مرغوب بھی تھا، اس کی افادیت زیادہ تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صورتحال بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا فیض امت کو بہت پہنچایا ہے، اور اس کی اس طرح کے علمی فضیلت اور علمی کمال اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بہت خوب عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام میں کچھ صحابہ وہ ہیں کہ جن کو مکثرین فی الحدیث کہا جاتا ہے، یعنی حدیثوں میں بہت زیادہ حدیثیں نقل کرنے والے صحابہ، تو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو سب سے زیادہ حدیثیں نقل کرتے ہیں، ان کی 5374 حدیثیں ہیں انہوں نے جو نقل فرمائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، ان کی روایتیں تقریباً 2600 آتی ہیں، اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں جو مکثرین فی الحدیث میں آتی ہیں، وہ ان کی جو روایات ہیں تقریباً 2210 روایات ہیں، تو یہ معمولی مقدار نہیں ہے حدیثوں کی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی فیض ایسا ہے کہ علماء نے، عوام نے، عورتوں نے، مردوں نے سب حاصل کیا، بلکہ اس زمانے میں صحابہ کرام حضرت عائشہ کے پاس اپنے مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ بہت سے مسائل تو ایسے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں حضرت عائشہ کے پاس مسائل کو تحقیق کے لیے بھیجا تھا کہ بھئی اس صورت میں اللہ کے نبی کا عمل کیا تھا، خانگی مسائل تھے، کچھ ضروری مسائل تھے، کچھ پردے والے مسائل تھے، کچھ حیا کے اور باقی سے متعلق مسائل تھے، تو فرماتے تھے کہ بھئی ان سے پوچھ لیا کریں گے۔ اور عام لوگ بھی ویسے عام یعنی لوگوں میں ایک رواج بھی یہی تھا کہ بھئی اگر مسئلہ اگر ایسا ہے تو جا کر حضرت عائشہ سے پوچھ لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ پھر تو علمی فیضان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت رہا ہے اس امت پر، اور بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے صحابہ اکرام اسے استفادہ کیا کرتے تھے۔ تو اس پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ کی فضیلت یہ سرید کی طرح ہے کہ جیسا وہ زیادہ نفع بخش کھانا ہے، تو ایسے ہی عائشہ کا فیض، ان کا علم جو ہے نا وہ امت کو بہت زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ تو یہاں مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ اب خواتین میں افضل خواتین کون سی ہیں؟ پانچ خواتین ہیں جن کے بارے میں بحث چلتی ہے، وہ ایک تو حضرت مریم ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ہیں، ایک ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں پر ان دو کا تذکرہ نہیں ہے، ایک ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ اب روایات میں غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھئی ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا، یعنی بعض روایت وہ ہیں جو حضرت آسیہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، بعض وہ ہیں جو حضرت عائشہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، بعض حضرت خدیجہ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں، بعض حضرت فاطمہ کی افضلیت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں لمبی چھوڑی بحثیں ہوتی ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، تو اب علماء نے ان میں بعض میں یہ کہا ہے کہ بھئی مجموعی اعتبار سے اقوال بھی اتنے ہی ملتے ہیں، ذہن الجھ جائے گا لیکن معلومات رہے اس لیے میں سنا رہا ہوں۔ تو بعض تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت مریم کی فضیلت تمام عالم والوں پر ہے، سب سے افضل خواتین وہی ہیں دنیا کی، افضل خواتین میں سے وہ ایک ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمومی رجحان جو ملتا ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ملتا ہے، عموماً علماء اکرام کا، محدثین کا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام خواتین پر فضیلت حاصل ہے، وہ سب سے افضل خاتون گزری ہیں، اور بعض حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانتی ہیں، اور بعض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانتے ہیں۔ اچھا، بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ بھائی اس سلسلے میں توقف کرنا چاہیے، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے نہیں ہے، روایات کا آپس میں اختلاف آیا جاتا ہے، فضیلت دیں تو کس کو دیں گے، ایک کی افضلیت کو بیان کریں گے تو دوسرے کے بارے میں بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے خاموشی اختیار کر لی جائے، قیامت میں اس بارے میں تو ہم سے سوال ہونے والا نہیں ہے، خاموشی اختیار کر لیں، ورنہ پھر بحث و مباحثے کا، لڑائی جھگڑے کا دروازہ کھل جائے گا۔ اور بعض حضرات نے ایک تدبیق کی صورت اختیار کی ہے، بعض علماء اکرام نے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ان حضرات کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ مختلف جہاد کے اعتبار سے بیان کی گئی ہے، حضرت آسیہ کی اور حضرت مریم کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اس زمانے میں افضل خواتین وہ گزری ہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی یہ اس امت کی خواتین پر بھی افضل ہیں، اس زمانے میں حضرت آسیہ کا جو مقام تھا اور حضرت مریم کا جو مقام تھا اپنے اپنے زمانے کے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ ہرن روح المعانی کے اندر اس پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان کی جو افضلیت ہے وہ اس زمانے کے ساتھ خاص ہے، بقیہ یہ جو فضیلتیں یہاں پر حاصل ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو یہ افضلیتیں ان کے، یعنی ان افضلیت کے سامنے ان کی افضلیت بیان نہیں کی جا سکتی پھر، تو اس لیے ان کی افضلیت کو ان امتوں کے ساتھ خاص رکھا ہے۔ تو اب بقیہ یہاں پر تین خواتین رہ جاتی ہیں، حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہن۔ تو اب ان میں تدبیق کی صورت جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، علمی میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو تفوق عطا فرمایا تھا، جو تفقہ عطا فرمایا تھا، اور ان کا جو علمی فیضان امت میں اللہ تبارک و تعالی نے پہنچایا ہے، تو اس اعتبار سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے تمام خواتین پر، علمی فیضان ان کا سب سے زیادہ ہے اس امت پر، ان سے زیادہ کوئی خاتون ایسی نہیں گزری جن کے علم سے امت نے فائدہ اٹھایا۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو افضلیت ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ اول ہونے کے اعتبار سے، غمخاری کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے ان کی افضلیت بیان کی گئی ہے کہ ابتدائے اسلام میں جب آپ کو ضرورت تھی ایک مونسہ کی، ایک غمخار کی، ایک ہمدرد کی، ایک مونس کی، حضرت خدیجہ نے جو آپ کا ساتھ دیا تھا ایسا کسی نے پھر ساتھ نہیں دیا، تو آپ کے تعاون کی جو افضلیت حاصل ہے اور آپ کی مدد کی جو افضلیت حاصل ہے، آپ کی خدمت میں رہنے کی جو افضلیت حاصل ہے، اور ازواج مطہرات ہونے کی حیثیت سے جو افضلیت حاصل ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تو اسی لیے ازوار متحرات میں بالاتفاق سب کے، یعنی راجح قول یہی ہے کہ حضرت خدیجہ حضرت عائشہ سے بھی افضل ہیں۔ اب رہ گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو علماء نے کہا ہے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہونے کی حیثیت سے آپ کی جو افضلیت ہے تو وہ سب پر فائق ہے، اسی وجہ سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھئی وہ جگر گوشہ رسول ہیں، میں ان سے زیادہ افضل کسی کو قرار نہیں دیتا۔ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی برائے سلسلے میں یہی ہے کہ حضرت فاطمہ کی فضیلت تمام خواتین پر ہے، اسی وجہ سے ان کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی سیدہ تو نسائی اہل الجنہ، جنتی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اس لیے علماء کی اختلافی رائے ہیں اس کے اندر، ان کی تفصیلات کا خلاصہ یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ عموماً رجحان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا ملتا ہے ہمارے اکابرین میں بھی۔ اس کے بعد روایت ہے، وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابي طوالہ عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم انه قال فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر یہ ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ سریر کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن منیر سمع ابا حاتم الاشهل انه قال حدثنا ابن عون عن ثمامة بن انس عن انس رضی اللہ عنہ انه قال دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم على غلام له خياط فقدم اليه قصعه فيها ثريد فاقبل على عمله قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء قال فجعلت اتتبعه واضعه بين يديه فما زلت بعد احب الدباء۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ ایک غلام کے پاس داخل ہوا جو درزی تھا، یا ان کے پاس ایک درزی تھا، تو فقدم الیہ قصعتن فیہا ثریدن، تو انہوں نے ایک پیالہ حضور کے آگے کر دیا جس کے اندر ثرید تھا، اور پھر وہ زردی اپنے کام میں لگ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیزیں تھیں، صرف یہاں پر اس کا ثرید کا ذکر ہے، اس کے علاوہ دوسری چیزیں بھی. امام بخاری کا منشا اصل میں سرید کو بیان کرنا ہے تو اس لیے اسی کا ذکر فرمایا, ورنہ دوسری روایت کے اندر اور بھی چیزیں ہیں, شوربہ وغیرہ, کدو وغیرہ کا سالن بھی موجود تھا وہاں پر. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتتبع الدباء, اس کے اندر کدو کو تلاش کرنے لگے. تو حضرت انس کہتے ہیں کہ فجعلت اتتبعه واضعه بین یدیہ, تو میں نے دیکھا کہ حضور کو پسند ہے تو میں بھی کدو کو ڈھونڈنے لگا اور میں ڈالنے لگا تو حضور کھانے لگے. یعنی ڈھونڈنے کی مشقت حضور کو نہ ہو تو برتن میں دیکھتے تھے, ڈالتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ فما ازل تو بعد احب الدبا, اس کے بعد میں برابر کدو سے محبت کرنے لگا. حضرت انس رضی اللہ, چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ تھا ان حضرات کا کہ جو بھی چیز حضور کی دیکھتے تھے تو خود کو بھی پسند ہو جاتی تھی. وہ تو دیکھا کہ حضور کا کدو پسند ہے تو اب ان کو بھی پسند ہو گیا. اس وجہ سے روایت میں ملتا ہے کہ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دسترخوان کبھی ایسا نہیں گزرا جس پر کدو نہیں ہوتا تھا. اصل محبت یہ ہوتی ہے جو صحابہ اکرام کی ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ نبی سے محبت اگر ہو تو کیسی ہوتی ہے, وہ کس طرح کی محبت ہوتی ہے. تو دنیاوی زندگی کی چیزیں ہوں, آخرت سے تو پوچھنا ہی کیا, دنیاوی زندگی کی چیزیں بھی ان کو محبوب ہو جاتی تھیں, اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں پیوست تھی. اس کے بعد باب ہے باب شاتن مسموطتن والکتفی والجنبی, بھنی ہوئی بکری ہے, شانہ ہے اور پہلو کا یہ باب ہے کہ صحابہ اکرام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیزوں کا کھانا بھی ثابت ہے. بعض وہ ہیں جن سے اللہ کے نبی نے جو ہے نا احتیاط کیا ہے, جیسے بھنی ہوئی بکری سالڈ شکل میں جیسے ہمارے پاس ہوتی ہے تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر نہیں ہوتی تھی, لیکن کھایا ہے صحابہ اکرام نے, تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ وہ بھی قال حدثنا حدبت بن خالد قال حدثنا حمام بن یحییٰ عن قتادہ قال کنا نأتی انس بن مالک وخبازہ قائم. حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے, آتے تھے, اور ان کا نان بائی جو تھا روٹی بنانے والا وہاں پر کھڑا ہوا تھا, تو کہتے تھے کہ کلو کھاؤ. تو فما عالم النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ رغیفا مرققا حتی لحق باللہ ولا رآ شاتا مسموطة بعینہ قط. حضرت انس یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں جانتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے پتلی روٹی کو میرے کی روٹی کو دیکھا ہو, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے. اور ولا رآ شاتن مسموطتن, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھنی ہوئی بکری کو بھی نہیں دیکھا کبھی بھی, بعینہ قط, کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو صحابہ کرام کے زمانے میں تو تھی, وہ صحابہ کرام کے دسترخوانوں پر ہوا کرتی تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر یہ بھنی ہوئی بکری, وہ صرف اس کی کھال نکال کر اوپر بال وغیرہ نکال کر کھال کے ساتھ بھون دیا کرتے تھے, تو یہ اچھا کھانا شمار ہوتا تھا, اہم کھانا شمار ہوتا تھا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا تواضع والا, سادگی والا ہوتا تھا, تو یہ آپ کے دسترخوان پر کبھی لایا نہیں گیا, آپ نے کھایا بھی نہیں ہے. لیکن ہم کھائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں, گناہ نہیں ہے. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري عن جعفر عن عمرو بن امية الضمري عن ابيه انه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فدعي الى الصلاه فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضا. عمرو بن امية الضمري سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ بکری کے شانے کو چھری سے کاٹ رہے تھے, آپ نے اس سے کھایا, نماز کے لیے آپ کو بلایا, فقامہ تو آپ فوراً کھڑے ہو گئے, فطرح سکینہ اور چھری کو آپ نے ایک طرف ڈال دیا, فصلہ اور آپ نے نماز پڑھی, ولم توضع اور آپ نے وضو نہیں فرمایا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا منشا تو یہی ہے کہ شانے کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے, دست کا گوشت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا, اس وجہ سے کہ وہ گلتا بھی جلدی تھا, بنتا بھی جلدی تھا, ہاضمہ بھی اس کا اچھا ہوتا تھا اور بننے میں بھی بہت جلدی پک جاتا تھا, تو اس وجہ سے وہ گوشت آپ پسند فرمایا کرتے تھے. بقیہ ایک بات جو اس حدیث میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان دی گئی, روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے, چوری کو ایک طرف ڈال دیا, مسجد چلے گئے نماز کے لیے. اس سے ایک بات ہم کو یہ معلوم ہوتی ہے کہ بھائی اذان کی آواز جب آ جائے تو آدمی اپنی دنیاوی مشغولیات کو, مصروفیات کو چھوڑ کر مسجد میں آ جائے, یہ بہت بڑی اہم بات ہے. اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا, اللہ کی طرف سے دعوت آ گئی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں, امام بخاری کے اساتذہ میں سے آتے ہیں. ان کے بارے میں ایک بات جو مشہور ہے یہ ہے کہ عام طور پر جتنے بڑے بڑے علماء اکرام گزرے ہیں, حتیٰ کہ صحابہ اکرام بھی, ہر ایک پر کسی نہ کسی طرح تنقید, ہر ایک پر جرا, ہر ایک پر طعن و تشنیع, کسی نہ کسی اعتبار سے کچھ نہ کچھ کہی گئی ہے, لوگوں نے کیے ہیں, اعتراضات کیے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ واحد ہستی ہیں کہ کسی نے ان پر کبھی کوئی کلام ہی نہیں کیا ان کے بارے میں کہ یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں, ان کی حدیث ایسی, انہوں ویسے, انہوں ویسے. یہ بڑی عجیب و غریب شخصیت ہیں. پہلی زندگی ان کی بڑی عیاشی کی زندگی تھی, لیکن بعد میں جب انہوں نے اس کو یعنی اس زندگی پر آ گئے, دین کو انہوں نے قبول کر لیا, حدیث میں لگ گئے, تو اس کے بعد ایسی زندگی تھی کہ بالاتفاق سب کے نزدیک مسلم محدث ہیں یہ, اور بڑے بہت اعلیٰ درجے کے فائز ہیں, بہت بڑے درجے کے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کا ایک پڑوسی تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ محدث بھی ہیں, اللہ والے بھی تھے, متقی پرہیزگار بھی تھے, تقوی طہارت والے بھی تھے, تہجد کا اہتمام ہوتا تھا. تو ان کا ایک پڑوسی تھا, اس کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد خواب میں ان کو نظر آیا کہ انہوں نے جب خواب میں یہ شخص نظر آیا تو پوچھ لیا کہ بھائی کیا معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا تمہارے ساتھ؟ تو کہنے لگے کہ اللہ نے بخشش فرما دی, فرمایا اور پھر آپ سے اونچا مقام عطا فرمایا, اس طرح کی کوئی بات بہرحال خواب میں نظر آ گئی ان کے بارے میں. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے یہ خواب دیکھا یا ان کے بعد کسی اور نے یہ خواب دیکھا ہے؟ تو پوچھا کہ اس کا سبب کیا تھا؟ تو کہنے لگے کہ مجھے اپنی زندگی میں عبداللہ ابن مبارک کو دیکھ کر جو ہے نا بڑا رشک ہوتا تھا کہ بھئی ایک تو یہ ہے کہ دن بھر حدیثوں میں مشغول رہتے تھے, بڑے درجے کے عالم متقی پرہیزگار ہیں, راتوں میں تہجد میں کھڑے ہوتے تھے, میں تو ایک عام بندہ تھا, ان کو دیکھتا تھا تو مجھے رشک آتا تھا کہ بھئی ایسی زندگی میں کیسے گزاروں گا, مجھے یعنی تہجد نصیب نہیں ہوتی, نمازوں کا پڑھنا میرے لیے مشکل ہوتا ہے, دین کے لیے اتنا وقت نکالنا میرے لیے مشکل ہوتا تھا, تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا ان کے اوپر. لیکن ایک چیز تھی جس کی تو میں زندگی بھر اس رش میں رہا, لیکن ایک کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے پسند آیا, اس افسوس میں رہتا تھا, جب کبھی بھی مجھے مسجد کی اذان کی آواز آتی تھی تو فوراً میں اپنی کلہاڑی کو چھوڑ کر, اپنے کام کو چھوڑ کر مسجد میں چلا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میری اذان پر یہ فوراً میرے اپنے تمام مشغولیات کو چھوڑ دیتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ ایک بہت بڑے محدث کا بھی وہ مقام نہیں تھا. اصل میں اس واقعے سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ یہ ہے کہ وہ زندگی میں تو وہ غالباً وہ لکڑیوں وغیرہ کے کاٹنے کی جو ہے نا ان کی مصروفیت تھی, تو وہ چاہتے یہ تھے کہ محدث جیسا مقام میرا کہاں سے ہو سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک عمل اتنا پسند آ گیا کہ, اور وہ عمل یہی تھا کہ اذان کی آواز آئی, سب چیزوں کو چھوڑ دیا, مسجد حاضر ہو گئے. ایسا عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ محدثین کا مقام وہ نہیں ہے جو اس ایک لکڑہارے کا جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا تھا. تو اس لیے بہت بڑی فضیلت کی بات ہے ہمارے لیے کہ بھائی جیسے ہی اذان کی آواز آ جائے تو فوراً مسجدوں میں حاضر ہونے کا اہتمام, جماعت میں حاضر ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.